حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، الذي دنا فتدل فكان قاب قوسين أودنا، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد. سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود پڑے گا ملک محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑے گا ملک محمد وآل محمد. خواہشاً ایک بیدار صلوات پڑے محمد وآل محمد. مومنین اکرام، اس مقدس مجلس کے لیے جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ قلام قرار دیا ہے، وہ آیہ مجیدہ سورہ مبارکہ انبیاء کی 73 آیت ہے. اس آیت میں پروردگار عالم ائمہ کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے: وَجَعَلْنَاهُمْ ائمہ، ہم نے ان کو امام بنایا ہے. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ہمارے امر سے ہدایت کے فریضے کو انجام دیتے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی جانب وحی کی ہے اچھے کاموں. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنے. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکات کو ادا کرنے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے تھے. پس ان اوصاف کو جب پروردگار عالم نے بیان کیا تو ان انبیاء علیہ السلام کے جن کو پروردگار عالم نے امامت کا عہدہ عطا کیا، ان کی توصیف میں پروردگار عالم یہ کلمات ارشاد فرما رہا ہے. اب ذرا توجہ کر لیں بہت صورت کے ساتھ، کیونکہ رات کے وہ پہر گزر چکے اور اب رفتہ رفتہ ہم تمام کی جانب بڑھ رہے ہیں. انتہائی صورت کے ساتھ چند نکات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں امامت کا درجہ، امامت کا عہدہ خداوند متعال نے بلند تر رکھا، اور ہم جو اس امامت کے عہدے کی توصیف و ثنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے پیچھے کیا علت کار فرما ہے. دیکھیں، یہ امامت کا عہدہ جو پروردگار عالم نے عطا کیا ہے، تو اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے واضح ہو اور واضح ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ عہدہ دیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مقام نبوت پر فائز تھے، مقام رسالت پر فائز تھے، مقام خلت پر فائز تھے. اب اللہ نے اس واقعے کو، قضیے کو اس انداز سے قرآن میں بیان کیا ہے: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمائش میں مبتلا کیا اور ابراہیم ان آزمائش میں کامیاب ٹھہرے، تو اب اللہ فرماتا ہے: اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام قرار دے رہا ہوں. عہدہ اتنا بلند تھا، مقام اتنا رفیع تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دامن نیاز پھیلا کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، ملتجی ہوئے، کہا: پروردگارا، ومن ذریتی، اے اللہ، کیا یہ عہدہ، کیا یہ مقام، کیا یہ منصب میری ذریت میں باقی رہے گا؟ تو اب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا: لا ینالو عہد الظالمین، اے ابراہیم یہ عہدہ، یہ مقام، یہ منصب آپ کی ذریت میں ظالمین کو نہیں ملے گا. لیکن دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت میں امامت چلتے چلتے رسول خدا تک پہنچی، یعنی پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ہاں ہاں ابراہیم یہ عہدہ آپ کی ذریت میں باقی رہے گا، مگر ظالمین کو نہیں ملے گا، معصومین کو ملے گا. یہ عہدہ ظالمین کو نہیں ملے گا، معصومین کو ملے گا. تو اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت سے عہدہ چلا، پہنچا اپنے کمال کی جانب، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. اب سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تمام امت مسلمہ کا الحمدللہ عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں سب سے افضل. الحمدللہ تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ اللہ کے رسول، اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے بلند مرتبہ ہے. اس منزل پر ہیں کہ لولا کا لما خلقت الافلاک. دیکھیں امامت کی منزلت کو سمجھنا ہے. لولا کا لما خلقت الافلاک، تو اب تمام امت مسلمہ سے اگر آپ ایک مقام پر بٹھا کر تمام مسالک کے علماء کو یہ سوال کریں کہ آیا رسول اللہ کی نبوت اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت یکساں تھی؟ کیا وہ مقام و منزلت نبوت کا ایک جیسا تھا؟ تو تمام امت مسلمہ کے علماء یہی کہیں گے نہیں جناب، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت بھی ان کی شان کی طرح بلند مرتبہ تھی. تو اب جو ان کی شان وہی ان کی نبوت کی شان. آگے بڑھیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت باقی رسولوں جیسی تھی؟ تو جواب یہ ہوگا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت بھی تمام رسولوں سے افضل تھی. پھر آپ سوال کریں کہ آیا انبیاء ما سبق میں جن کو اللہ نے امام بنایا، تو کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت ایک جیسی تھی؟ تو جواب آئے گا نہیں، رسول اللہ سید المرسلین ہے، تو اب ان کی امامت بھی ایسی ہو کہ امام الانبیاء آپ قرار پائیں. روایت موجود ہے کہ سرکار جب معراج پر گئے تو سرکار نے انبیاء کی امامت کی، تمام نبیوں نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھی. توجہ کا طالب ہوں، تمام نبیوں نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھی. اب سرکار امام الانبیاء قرار پائے، یعنی آپ کی رسالت سب سے بلند، آپ کی نبوت سب سے بلند، آپ کی امامت سب سے بلند. تو اب رسول اللہ کیونکہ خاتم النبیین تھے، ان کے بعد کوئی خبر آسمان سے نہیں آنی تھی، ان کے بعد کوئی کتاب پروردگار عالم کو نازل نہیں کرنی تھی، لہذا نبوت اور رسالت آ کر تمام ہوئی آ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. میں اس مقدمے کو اگر سمجھا سکا تو اس کے بعد آپ کو گفتگو کا لطف آئے گا. اب آ کر رسالت اور نبوت آ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہوئی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آنا. کیوں؟ کیونکہ اب رسالت کی ضرورت ہی نہیں، اب نبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے. نبی وہاں سے خبر لانا ہے تو لاتا ہے جب وہاں سے کوئی خبر ہی نہیں آنی، تو اب نبوت کی احتیاج نہیں. اب جب رسول وہاں سے کتاب آتی ہے، صاحب کتاب ہوا کرتا ہے، جب کوئی وہاں سے کتاب ہی نہیں آنی تو اب رسول کی، رسول اللہ کے بعد احتیاج نہیں ہے. لیکن امام کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو دین نبی نے تعارف کرایا ہے اس دین کی حفاظت کرے. تو اب اس دین کی حفاظت تو تعصب قیامت چلنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردہ فرمانا، مگر ان کا دین باقی رہنا، ان پر نازل کردہ کتاب باقی رہنی تھی، اور کتاب بھی اپنے تمام تر شؤون کے ساتھ، اپنی شان و عظمت کے ساتھ، کہ مطالب اتنے سنگین، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرائیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور پھر اس کی حفاظت کا انتظام فرماتے ہوئے پروردگار نے فرمایا، نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے، اس ذکر کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اب حفاظت کرنے والا کون ہے؟ آئیے دیکھیے غدیر کے میدان میں جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے اور جبرائیل نے آ کر پیغام پہنچایا، یا ایوہ الرسول بلغ ما
मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यअसमुका मिनन नास। ए रसूल वो पैगाम पहुंचा दीजिए जो आपके रब की जानिब से नाजिल किया गया है, अगर आपने ये न पहुंचाया तो गोया कुछ न पहुंचाया। अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। पैगाम है या नहीं है? अच्छा, बड़ी लतीफ बात है कि ये हदीस नहीं है, ये रिवायत नहीं है। अगर ये हदीस होती ना तो इस पर आप सैकड़ों कलम उठते हुए देखते। अगर ये हदीस होती तो इस पर लोग कलम उठाते, कभी कोई रिजाल पर बहस करता, कभी कोई मतन पर बहस करता, कभी कोई कहता वा इल्लम तफ़अल साबित नहीं, कभी कोई कहता फमा बल्लगता रिसालता साबित नहीं। होता या नहीं होता? जाकर देख लीजिए हदीस के मुतून को, कितनी उसके अंदर बहस और जरा मौजूद है। लेकिन क्या किया जाए, आयत कुरानी है, इस पर कोई कीलो काल की गुंजाइश नहीं। अल्लाह का नाजिल करदा कलाम है, उस कलाम में उस नबी से परवरदिगार आलम खिताब कर रहा है कि जिसने ताइफ के बच्चों के पत्थर खा खा कर खुदा का पैगाम पहुंचाया, जिसने शाबे अबी तालिब की सख्तियां बर्दाश्त कर कर खुदा का पैगाम पहुंचाया, जिसने हिजरत कर कर खुदा का पैगाम पहुंचाया, जिसने जंग कर कर के खुदा का पैगाम पहुंचाया, जिसने राहत में, सुकून में, जंग में, अमन में, हर मौके पर खुदा का पैगाम पहुंचाया। हत्ता इस हालत में कि जब आप हालत नमाज में थे, खुदा का हुक्म आया कि बैतुल मक़दस से क़िबले को तब्दील करो काबतुल्लाह की तरफ, तो आप नमाज के ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं किया बल्कि अपने रुख को नमाज की हालत में ही फेरना शुरू कर दिया। वो नबी कि जो खुदा के पैगाम को पहुँचाने में इतना मुस्तैद हो कि एक लहजा भी ताखीर ना करे, उससे खुदा कह रहा है वा इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता, कि अगर ये ना पहुँचाया तो कुछ ना पहुँचाया। जुड़ गया मैं आकर अपने कलाम से। ये कुरान की बलागत, बलीग कलाम में बाज़ दफ़ा कलाम किसी से किया जाता है, सुनाया किसी को जाता है। अल्लाह क्या कह रहा है वा इन लम तफ़अल, अगर ये न किया तो कुछ न किया। कहा रसूल से जा रहा था, सुनाया उम्मत को जा रहा था, सरकार से कहा वा इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता, अगर ये न पहुंचाया तो कुछ न पहुंचाया। सुनाया उम्मत को, अगर ये न माना तो कुछ न माना, अगर ये ना माना तो कुछ ना माना। अब सरकार ने ऐलान कर दिया, सिलसिला शुरू हुआ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इमामत का। हमने जो दीन लिया वो गदीर से लिया, और इस गदीर से दीन लेने के पीछे एक हिकमत थी। वो हिकमत क्या थी कि हमें रसूलल्लाह ने रहनुमाई इनकी तरफ की थी। देखिए, जब रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलिमात इरशाद फरमा रहे थे ना, तो कहा मनकुन तो मौला फहाजा अली मौला, जिस जिसका मैं मौला उस उसके अली मौला। अब ये जुमलात मेरे नहीं हैं, ये जुमलात हमारे इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्त मौलाना मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के। मैं चाहता हूँ कि उन्हीं के जुमलात को आपके सुपुर्द कर दूँ। मसलक के एतबार से वो शिया नहीं, मसलक के एतबार से वो इसना अशरी नहीं है, अहले सुन्नत बिरादरान के बहरहाल एक मुनाजिर और आलिम दीन। वो ये कहते हैं कि मुझसे ये सवाल न करो कि अली किस किस का मौला, मुझसे ये सवाल न करो अली किस किस का मौला, बस आकर रसूलल्लाह की हदीस को देखो, मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला, जिस जिसका मैं मौला उस उसके अली मौला। अभी मौला के मानी पर बहस नहीं कर रहा, अभी इसी लफ्ज मौला को लीजिए, अभी इसी लफ्ज मौला को लीजिए। मुफ्ती साहब की जबानी का जिस जिसका मैं मौला उसके अली मौला। तो अब अगर आदम के मौला रसूल, नूह के मौला रसूल, इब्राहिम के मौला रसूल, तो अब रसूल के कलाम का तर्जुमा इतना तो कर लेना चाहिए कि जिस जिसके नबी मौला उस उसके अली मौला। और ये बात फिर तकरार करूं कि मैं नहीं कह रहा, मेरा अकीदा आपके सामने वाज है, आपका अकीदा मेरे सामने वाज है, ये हमारे मोहतरम एक अहले सुन्नत आलिम बयान कर रहे हैं कि सरकार ज्यादा दीन की मसलहत जानते थे। अब जब सरकार कह रहे हैं कि जिस जिसका मैं मौला उसके अली मौला, तो अब हमें मानने में क्या इतराज है, हमें मानने में क्या इतराज। जब बात आ ही गई है तो तबरुकन आपके सामने एक और रिवायत को बयान कर देता हूं। हमारे बिरादरान अहले तसन्नुन के बुजुर्ग इमाम इमाम नसाई अलैह रहमा, किताब तालीफ की खसाइस अमीरुल मोमिनीन के नाम से। देखिए, जो मौजूदा दौर है ना, इस मौजूदा दौर में شیطان نے اپنے پروں کو پھیلا دیا, حق کے لیے ہمیں جدا جدا کر دیا, باطل کے لیے ہمیں مجتمع کر دیا. تھوڑا سا رک کر سن لیجیے, حق کے لیے کیسے جدا جدا ہوئے؟ گلی میں کرکٹ ساتھ کھیلتے, گھر میں شادی ہوتی ہے شامیانہ ساتھ لگاتے, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اچھا, ان شادیوں میں بعض وہ مراسم ہوتے ہیں جو نہ شیعوں کے جائز سمجھے جاتے ہیں نہ سنیوں میں, بعض دفعہ ایسا ہوتا, لیکن ان مراسم میں ساتھ شریک ہوتے, ایسے شریک ہوں گے کہ لباس میں بھی آپ کو فرق نہیں لگے گا. اگر اس دوست نے گلے میں پیلا دوپٹہ ڈالا ہے تو یہ بھی پیلا دوپٹہ ڈالتے ہوئے نظر آئے گا, اتنا اتحاد, اتنی وحدت. لیکن ادھر ہوا حیا علی الصلاح, ادھر کہا یہ میری مسجد وہ تیری مسجد, ادھر محرم آیا, ایک نے کہا ہم مجلس نہیں کرتے, دوسرے نے کہا ہم تبرک نہیں کھاتے. تو آقا, حق کے لیے متحد ہوں, شیطان کے لیے اختلاف کریں, حق کے لیے ایک ساتھ ایک مقام پر جمع ہو جائیں. آپ اپنے طریقے سے حسین کا ذکر کریں, ہم اپنے طریقے سے حسین کا ذکر کریں, آپ اپنے طریقے سے محمد و آل محمد کی ثنا کیجیے, ہم اپنے طریقے سے محمد و آل محمد کی ثنا کریں. یہ تو طے ہے نا کہ ہمارے بزرگان جو کتابوں میں روایات لکھ کر گئے ہیں رسول اللہ سے مروی, اب ان روایات میں اگر آپ جا کر چھان بین کریں, چاہے شیعہ ہو یا سنی, اگر شیعہ ہیں تو بہار الانوار پڑھیں, اگر شیعہ ہیں تو اصول کافی کا مطالعہ کریں, اگر سنی ہیں تو سیاہ ستہ کا مطالعہ کریں. جب بھی آپ اپنی اصلی کتابوں کو جا کر پڑھیں گے تو آپ کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہوگا کہ صحیح احادیث میں جس ذات کے سب سے زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے. چاہے شیعہ کتابوں کو دیکھیں چاہے سنی کتابوں کو دیکھیں تو معاملہ حل ہو جائے گا. تو اب امام نسائی نے اپنی کتاب میں ایک روایت کو نقل کیا اور اس روایت کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ امامت کا رتبہ و مرتبہ ہم کیوں بلند مانتے ہیں. ابھی تک میں نے آپ کے سامنے دونوں طرق برادران اہل تسنن کے سنائے. امام نسائی نے کتاب میں قصائص امیر المومنین میں روایت کو نقل کیا, احادیث رسول کو, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من ارادا ان ينظر الی آدم فی علمہ, جو یہ چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم کے ساتھ, آدم کا علم جاننا ہے, وقت نہیں ہے ورنہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا, قرآن کی ابتدائی آیات حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر دلالت کر رہی ہے کہ ہم نے ان کو اسماء کا علم سکھا. من اراد ان ينظر الی آدم فی علمہ وعلی نوح فی عزمہ, نوح کے عزم کا یہ عالم تھا کہ 950 سال تبلیغ کرتے رہے لیکن عزم کی پختگی میں کوئی فرق نہ آیا, جو یہ چاہتا ہے نوح کو ان کے عزم کے ساتھ. من اراد ان ينظر الی ابراہیم فی حلمہ, قرآن ابراہیم کو ابواہ حلیم کہہ رہا ہے, بردبار کہہ رہا ہے, جو ابراہیم کو ان کے حلم کے ساتھ, جو موسیٰ کو ان کی ہیبت کے ساتھ, جو عیسیٰ کو ان کے زہد کے ساتھ, تکرار کروں, جو آدم کو دیکھنا چاہتا ہے ان کے علم کے ساتھ, جو نوح کو دیکھنا چاہتا ہے ان کے تحمل کے ساتھ, جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا چاہتا ہے ان کے علم کے ساتھ, جو موسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے ان کی ہیبت کے ساتھ, جو عیسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے ان کے زہد کے ساتھ, فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِي ابْنِ عَبِي طَالِبْ, اس کو چاہیے کہ علی کو دیکھے. خدا نے پانچ صفات جو انبیاء علیہ السلام کو جدا جدا دی تھی, بے فرمان رسول بقول امام نسائی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میں جمع کر دی ہیں. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل. تو آقا, یہ مقام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اب کوئی جا کر سرکار سے سوال کر سکتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کیوں ممبر پر علی کے فضائل پڑھتے ہیں؟ ہم سے تو سوال کرنا آسان ہے, ہم تو چھوٹے موٹے لوگ ہیں, لیکن سرکار وجہ تخلیق کائنات, سرکار آپ ہر وقت علی کے فضائل کیوں بیان کرتے ہیں؟ آپ ہر وقت فاطمہ کے فضائل کیوں بیان کرتے ہیں؟ آپ ہر وقت حسنین کے فضائل کیوں بیان کرتے ہیں؟ حتیٰ ابھی جو بیٹے رسول اللہ کی نسل سے, جناب فاطمہ کی نسل سے نہیں آئے, آپ ان کی فضیلتیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ مثلا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سرکار فرماتے ہوئے نظر آئے, خوبصورت روایت ہے, یہ نابی المبدہ کے اندر موجود ہے, کہ ام المومنین نے سرکار کی زبانی سنا کہ میرا بیٹا جو طوس میں دفن کیا جائے گا جو اس کی زیارت کرے خدا بندے متعال اس کو ایک حج مقبول کا ثواب دے گا۔ اب جب ام المومنین نے یہ روایت سنی سرکار کی زبانی یہ بات سنی تو ایک مرتبہ سرکار نے کہا یا رسول اللہ ایک حج مقبول کا دو حج مقبول، یا رسول اللہ دو حج مقبول کا تین حج مقبول۔ ام المومنین فرماتی ہے میں خاموش ہو گئی۔ سرکار نے کہا کہ اے عائشہ اگر آپ خاموش نہ ہوتی تو میں 70 تک لے کر جاتا کہ ان کی زیارت کا ثواب 70 حج مقبول۔ عجیب، یعنی ابھی جو فرزند ظاہری اعتبار سے اس کائنات میں نہیں آئے ان کی عظمت کو سرکار اس طرح بیان کر رہے ہیں۔ تو اب کوئی سرکار سے سوال کر سکتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ممبر پر ہوں تو اہل بیت کے فضائل، آپ اصحاب کے درمیان ہوں تو اہل بیت کے فضائل، آپ جنگ میں ہوں تو اہل بیت کے فضائل، آپ امن میں ہوں تو اہل بیت کے فضائل، آپ سفر میں ہو تو اہل بیت کے فضائل، آپ سفر سے پلٹے تو اہل بیت کے فضائل، یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ سرکار ختمی مرتبت نے کبھی علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کیے، کبھی حسنین کے فضائل بیان کیے، کبھی فاطمہ زہرا کے فضائل بیان کیے، کبھی اپنے فرزند مہدی کے فضائل بیان کیے، کبھی فرماتے ہوئے نظر آئے ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو آقا کائنات میں گھوم کر بتائیے کون ہے کہ جو آج بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہے چاہے پوشیدہ ہو یا ظاہر، کوئی ہے؟ آج آپ کو نظر آ رہا ہے شد و مت کے ساتھ کوئی عقیدہ رکھنے والا؟ بس سرکار نے فرمایا یعنی ہر زمانے کے لیے ایک امام ہوگا، ہر زمانے کے لیے ایک امام ہوگا، جبھی تو کہا ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی، جو بھی اس عالم میں مر جائے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ حاصل کرے، ماتا میتتن جاہلیہ، اس کی موت جاہلیت کی موت۔ تو یا رسول اللہ یہ آپ بار بار ان کے فضائل کیوں بیان کرتے ہیں؟ دیکھیں اگر کوئی عام شخصیت یہ بات کر رہی ہوتی نا تو لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ ہر وقت اپنے گھر والوں کی فضیلت بیان کرتے ہیں، لیکن لوگ جانتے ہیں رسول اللہ کے کلام کو جو سن رہے ہیں نا وہ معمولی لوگ نہیں، وہ بڑے جلیل القدر لوگ، وہ یہ جانتے ہیں کہ سرکار دائیں آنکھ میں سرمے کی سلائی کتنی مرتبہ پھیرتے ہیں، سرکار بائیں آنکھ میں سرمے کی سلائی کتنی مرتبہ پھیرتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ سرکار سبزیوں میں کون سی سبزی پسند کرتے ہیں، میٹھے میں سرکار کو کون سا میٹھا پسند ہے، سریت رسول اللہ کس طریقہ کا کھاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا شہد زیادہ پسند کرتے ہیں، گوسفن کے کون سے حصے کا گوشت سرکار کو زیادہ پسند ہے۔ ان کو یہ بھی معلوم تھا سرکار جب مسجد میں آتے ہیں تو پہلے کون سا قدم رکھتے ہیں، جب مسجد سے نکلتے ہیں تو پہلے کون سا قدم رکھتے ہیں، جب اصحاب سے کلام کرتے ہیں تو طرز تکلم کیا ہوتا ہے، جب جنگ میں دشمن سے کلام کرتے ہیں تو طرز تکلم کیا ہوتا ہے، جب امت میں بچوں سے ہاتھ ملاتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں تو کیسے مصافحہ کرتے ہیں، جب ازواج کے درمیان بیٹھ کر کلام کرتے ہیں تو کیسے کلام کرتے ہیں، جب علی کو دیکھتے ہیں تو چہرے پر کیسی مسکراہٹ آتی ہے، جب علی کے فضائل بیان کرتے ہیں تو لب و لہجہ کیا ہوتا ہے۔ وہ یہ باریک باریک باتیں جانتے تھے کہ سرکار دشمنان دین سے کیسے کلام کرتے ہیں اور سرکار ایک عام مسلمان سے کیسے کلام کرتے ہیں۔ بس جس کو اتنی نزاکتوں کا معلوم ہو کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کرنے کا مقصد نہیں سمجھے گا؟ کیا اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ سرکار نے مولا کس معنی میں کہا ہے؟ کیا اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ سرکار نے اگر علی کا ہاتھ اٹھایا ہے تو کس لیے اٹھایا ہے، علی کے ہاتھ کو اٹھا کر یہ کلمات ادا کیے ہیں تو کس لیے کہے ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ سرکار اپنی دختر کے ہاتھوں کو چوم کر یہ فرماتے ہوئے نظر آ رہے کہ میں محمد عربی جب جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کے ہاتھ کے بوسے لیا کرتا ہوں؟ عجیب مرحلہ نہیں ہے؟ بار بار اہل بیت کے فضائل، ہر مقام پر اہل بیت کے فضائل۔ دیکھیں میں کیونکہ مزاج رکھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے درمیان وحدت ہونی چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اور بے ہر صورت وہ متفقات ہمارے پاس الحمدللہ بہت، قبلہ ہم سب کا ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں، سرکار کو سب خاتم النبیین مانتے ہیں، اہل بیت کی عظمت کے سب معترف ہیں، دن میں سب پانچ نمازیں پڑھتے ہیں۔ فروعی اختلاف ہمیں اس مقام پر نہ لے کر آئے کہ بھائی بھائی سے لڑنے لگے۔ سب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ ہو سکتا ہے مسلمان؟ نہیں ہو سکتا۔ ابھی آپ نے کل ہی بیان سن لیا ہوگا، کل ہی بیان سنا ہوگا نا کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی تک سب ہمارے سر کا تاج۔ آغا اس کے بغیر دین کی اساس مکمل نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتا ایک انسان مسلمان ہو اور اہل بیت سے دور ہو. تو اس لیے اہل بیت کے فضائل تو سب بیان کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے بیان کیا. اللہ کے رسول نے بیان کیوں کیے؟ کیونکہ اللہ نے چاہا. رسول اللہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہی نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ حبیب اپنی زبان کو نطق نہیں دیتا مگر یہ کہ وحی الہی. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, حبیب یہ کنکریاں آپ نہیں مار رہے, یہ کنکریاں خدا مار رہا ہے. یعنی ان کا قول پروردگار کی مرضی سے, ان کا فعل پروردگار کی مرضی سے. یہ کچھ نہیں کہتے مگر یہ کہ وحی کا اشارہ ہو, یہ کچھ نہیں کرتے مگر یہ کہ مشیت الہی ہو. تو اب اگر آپ منبر پر رسول اللہ کو اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہوئے دیکھیں تو بیان رسول اللہ کر رہے ہیں, بیان کروا خدا رہا ہے. اگر آپ دوش پر رسول اللہ کے حسن و حسین کو دیکھیں تو سوار رسول اللہ نے کیا ہے, سوار کروانے کا حکم خدا نے دیا ہے. اب اگر آ کر کوئی کہے کہ یا رسول اللہ اے بچوں تمہاری سواری کتنی حسین ہے, اگر رسول اللہ کہیں یہ کیوں نہیں کہتے کہ سوار کتنے حسین ہیں, تو کہہ رسول اللہ رہے ہیں, کہلوا خدا رہا ہے. اگر یہ اللہ کے رسول کسی کے ہاتھ میں علم دیں تو خدا کی مرضی کے مطابق, اگر کسی کو چادر میں بلائیں تو خدا کی مرضی کے مطابق, اگر کسی کے لیے سجدے کو طول دیں تو خدا کی مرضی کے مطابق, اگر کسی کے لیے ناکا بن کر عیدگاہ جائیں تو خدا کی مرضی کے مطابق, اگر کسی کو میدان مباہلہ میں لے کر جائیں تو خدا کی مرضی کے مطابق, اگر کسی کے ہاتھ سے سورہ لے کر کسی کے ہاتھ میں تھماتے نظر آئیں تو خدا کی مرضی کے مطابق, اگر کسی کو بستر پر سلاتے نظر آئیں تو خدا کی مرضی کے مطابق. اللہ کے رسول سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا کہ یا رسول اللہ یا آپ نے کیوں کیا. ہم جب بیان کریں گے تو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں. سوال کیا کہ بھائی اگر محبت علی سے ہوتی تو علی کو ساتھ لے جاتے, یہ بستر پر سلا کر کیوں جا رہے ہیں؟ ختم کیا میں نے اپنے آرائش, یہ بستر پر سلا کر کیوں جا رہے ہیں؟ خطرات تھے نا, بے نیام تلواریں تھیں, بات منطقی لگ رہی ہے, محبت ہوتی تو ساتھ لے کر جاتے, بستر پر سلا کر کیوں جا رہے ہیں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کام مشیت کے علاوہ نہیں ہو. جس کو ساتھ لے کر گئے وہ بھی مشیت کے مطابق, جس کو سلا کر گئے وہ بھی مشیت کے مطابق. توجہ رکھیے, مشیت کے مطابق, پروردگار عالم کی مرضی کے مطابق. اب جب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا تو بلا کر کہا یا علی ہمارے بستر پر سو جائیے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے چشم یا رسول اللہ سر آنکھوں پر. مولا ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے, لیکن جب رسول نے کہا نا کہ آج ہمارے بستر پر سونا ہے تو اس وقت علی ابن ابی طالب یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آئے یا رسول اللہ میری 1000 رکعت کا کیا ہوگا. جانتے ہیں نا علی کہ اس وقت یہی عبادت ہے, اس وقت سونا عبادت. وہ اگر کہہ دیں تو رونا بھی عبادت ہو اور سونا بھی عبادت ہو, اور اگر ان کی مرضی نہ ہو تو اذان ہو رہی ہو میں اور آپ سوتے رہ جائیں تو کیا کہلائیں گے؟ کیا کہلائیں گے کہ نماز قضا کرنے والا ہے؟ آمدن اگر کوئی یہ کرے ایسا ہی ہے نا. لیکن اگر ان کا حکم ہو تو سونا بھی عبادت, ان کا حکم ہو تو حسین پر رونا بھی عبادت. کاش میں پیغام کو پہنچا سکوں. اب رسول اللہ نے کہا علی بستر پر سو جاؤ. امیر المومنین بغیر کسی سوال کے یا رسول اللہ آپ کا حکم, چاش سوئے گا علی. رسول جاتے جاتے امیر المومنین کو کچھ امانتیں دے کر گئے. یا علی یہ کفار کی امانتیں, اسلام امانت کے باب میں بڑا محتاط ہے, یہ ان کفار کو پہنچا دینا. توجہ رکھیے گا. اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں, بستر پر انسان سوتا ہی ہے نا, آرام کرتا ہے, فیصلے تو بستر سے نہیں ہوا کرتے, حکم تو بستر سے صادر نہیں کیے جاتے, قضاوت تو بستر پر نہیں ہوتی, ایسا ہی ہے نا. جو نبی اتنا محتاط ہو کہ اپنا بستر جہاں سے فیصلے نہیں ہونے, جہاں سے قضاوت نہیں ہونی, جہاں سے احکام صادر نہیں ہونے, جس پر چند دیر کے لیے اولیاء خدا ویسے ہی کم سوتے ہیں, اور اگر وہ ولی خدا علی جیسا ہو یا نبی جیسا ہو تو اب آپ درک کیجئے کتنی دیر سوتے ہو. جس پر کچھ دیر کے لیے آ کر آرام کرتے ہوں جہاں سے کوئی فیصلہ نہ کرنا ہو، جہاں پہ کوئی حکم صادر نہ کرنا ہو، جہاں پہ قضاوت نہ کرنی ہو، وہ نبی اتنے محتاط ہوں کہ اپنا بستر علی کے سوا کسی کو نہ دے کر جائیں، تو وہ ممبر کے جہاں سے حکم صادر کرنا ہو، جہاں سے فیصلے کرنے ہو، جہاں سے قضاوت کرنی ہو، تو جب نبی اپنا بستر علی کے سوا کسی کو نہیں دے رہے تو اپنی بیداری کا مقام ممبر علی کے سوا کسی، اپنا ممبر کسی اور کو دے کر چلے جائیں گے، یہ گمان کرنا رسول اللہ کے لیے. اور وہ نبی جو جاتے ہوئے کفار و مشرکین و زنادیقہ کی امانتیں علی ابن ابی طالب کو دے کر گئے کہ علی کل فلاں زندیق کو دے دینا، فلاں کافر کو دے دینا، فلاں مشرک کو دے دینا، فلاں ملحد کو دے دینا. جو نبی کفار و مشرکین کی امانات کا ایسا اہتمام کرے کہ علی کے سوا کسی اور کو امین نہ جانے، اور مشرکین مکہ کی امانتیں علی کو سونپ کر جائے، تو جب نبی جائیں گے اللہ کی امانت دین کسی ایسے ہی سونپ کے چلے جائیں گے، میرے اور آپ کے اختیار پر چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ نہیں آقا، ہمارا نظریہ اس حوالے سے بالکل شفاف ہے کہ غدیر میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہاتھ بلند کیا تھا نا، دیکھیں ولایت کا اعلان دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تھا، غدیر سے لے کر بستر وفات سرکار نے مسلسل کیا. اب وہ غدیر میں جب اعلان ہوا تو وہ ایک ایسی رسمیت کے ساتھ کہ خدا نے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، اسی لیے ہم نے ان کے دامن کو تھام لیا. جب ہم نے ولایت کو تھاما یعنی پورے دین کو تھام لیا. اس دین کی اساس اللہ نے ولایت کو قرار دیا. اور کیوں ہم ان کے در پر آئے؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ جو رسول چھوڑ کر گئے ہیں نا یہیں سے خالص ملے گا. بس ایک واقعہ آپ کی نظر کر دوں تاکہ آج کی اس شب کا کچھ حق ادا ہو سکے. بناج کے رہنے والے ایک مومن نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بناج کی مسجد میں تشریف لائے. خواب دیکھ رہا ہے کہ رسول اللہ اس کے شہر کی مسجد میں تشریف لائے. حالت خواب میں دیکھتا ہے رسول اللہ کے سامنے خرموں کا تش رکھا ہوا، سرکار سر پر امامہ سجائے، دوش پر ابا ڈالے، مسجد میں تشریف فرما ہے. یہ مسجد میں داخل ہوا، اس نے سرکار کو سلام کیا، سرکار نے جواب سلام دیا، مسکراتے ہوئے ایک مشخرمہ اٹھایا اس کے ہاتھ میں دے دیا. اس نے خرموں کو شمار کیا، تعداد 18 تھی. خواب سے بیدار ہو گیا، تعبیر لی کہ میری زندگی کی گویا 18 سال باقی بچے ہیں، اس میں یہ اشارہ ہے. کچھ دنوں کے بعد اس کو خبر ملی کہ وہی مسجد جو خواب میں دیکھی تھی نا، اسی مسجد میں رسول اللہ کے فرزند امام رضا تشریف لائے. یہ دوڑا دوڑا مسجد میں پہنچا، تعجب میں آ گیا کہ جس طرح رسول اللہ کے سر پر امامہ تھا ویسے ہی امام رضا کے سر پر امامہ ہے. جیسی ابا رسول کے دوش پر تھی ویسی ہی ابا امام رضا کے دوش پر، اور اتفاقاً ویسے ہی خرموں کا تج بھی سامنے رکھا ہوا. بڑا ہوشیار آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا خواب ابھی بیان نہیں کیا، آگے بڑھا، مولا کو سلام کیا، مولا نے مسکراتے ہوئے جواب سلام دیا اسی انداز سے جیسے رسول نے خرمے اٹھائے تھے، بغیر شمار کیے ہوئے خرمے اٹھائے اس کے ہاتھ میں دے دیے. اس نے گنے تو تعداد 18 تھی، تعداد بھی وہی جو خواب میں رسول اللہ کے عطا کردہ خرموں کی تھی، تعداد 18 تھی. ہوشیار آدمی تھا، ابھی بھی خواب بیان نہیں کیا، آگے بڑھا، کہنے لگا یبن رسول اللہ، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ سخی ابن سخی ہیں، مجھے کچھ اور عنایت کریں. امام رضا نے مسکرا کر کہا اگر خواب میں میرے جد رسول اللہ تجھے زیادہ دیتے تو حقیقت میں میں بھی تجھے زیادہ دیتا. یعنی امام فرما رہے ہیں کہ جو تعبیر تم نے لی ہے نا وہ تعبیر صحیح نہیں ہے. تم نے تعبیر یہ لی ہے کہ تمہاری زندگی کے 18 سال باقی بچے ہیں، گویا ہم تعبیر بتا رہے ہیں. تم نے خواب میں جو رسول اللہ کو خرمے دیتے ہوئے دیکھا تھا تو اس کی تعداد 18 تھی، ہم نے حقیقت میں تمہیں 18 دیے. یعنی تعبیر یہ ہے کہ رسول کے دین کو اگر لینا ہے تو ہم سے لو، ہم نہ زیادتی کریں گے نہ کمی کریں گے، وہی دیں گے جو رسول چھوڑ کر گئے ہیں.
تو آقا یہ ہے مقام امامت. رسول اللہ کے کتنے عرصے بعد امام رضا آئے، لیکن انداز وہی، کردار وہی، گفتار وہی، طرز تکلم وہی، لب و لہجہ وہی، شمائل وہی، کہ مرب میں رہنے والے وہ افراد جو آپ کی ولایت کے قائل نہیں تھے، جب فرمائش کی کہ عالم آل محمد سے ہم کچھ سنیں اور امام نے اپنا محمل سے رخ انور باہر نکالا تو دیکھ کر کہنے لگے واللہ جو ہم نے کتابوں میں رسول کے شمائل پڑھے تھے آج مجسم دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں آل رسول، یہ ہیں آل رسول. اب چاہے کبھی یہ شبیہ بن کر مرب میں امام رضا علیہ السلام آئے یا کسی شبیہ رسول کو حسین ابن علی کربلا لے کر آئے. ہم رہ کے اس شہزادے کے مسائل پڑھوں کہ جس کا شبیہ تابوت ابھی برآمد ہو، کیا مصیبت کے ایام ہیں، کیا غربت کے ایام ہیں. لوگ اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ واقعی کربلا پر روتے کیوں، میں ان کو جواب دیتا ہوں ایک دفعہ جا کر مقتل کا مطالعہ کر لوں، ایک دفعہ خلوص نیت کے ساتھ مقتل اہل بیت کا مطالعہ کر لوں. اگر یہ جو ایام ہیں نا، یہ ایام ویسے جو مصیبت ان ایام میں پڑی جاتی ہے وہ زندان سے رہائی کی مصیبت ہے. صرف ایک جملہ سنیں میں دوبارہ شہزادے کے مصائب کی طرف آتا ہوں. وہ جو علی اکبر کی بہن زندان میں سو گئی نا، جب قیدیوں نے رہائی کی خبر پائی تو تمام بیویوں نے خود کو اس ننی سی لحد پر گرا دیا. یہ آل محمد کے قیدی، ان کا مزاج مختلف ہے. آج ہم جو ان مصیبتوں پر گریا کنا ہیں، ذرا آ کر تو دیکھو کہ علی اکبر کی لاشے پر حسین نے کہا کیا تھا، علی الدنیا بعدک الافراح، اے علی اکبر تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو. آغا اشتہاردی بیان کرتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر بابا کے پاس آئے، آنے کے بعد اس نے جہاد چاہا، امام حسین نے اجازت دے دی. تمام مشہور مقاتل میں ہی امام حسین نے جون کو بھیجنے میں تامل اختیار کیا، لیکن جب اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے ہیں نا حسین، تو امام حسین نے اجازت دے دی. لیکن ایک جملہ کہا علی اکبر، خیمے میں تمہاری ماں موجود ہے. اگر اشتہاردی بیان کرتے ہیں خیمے میں جناب علی اکبر کی والدہ ماجدہ موجود تھی. مقتل لکھتا ہے کہ علی اکبر اپنی سواری کے جس کا نام عقاب تھا اس پر سوار ہو کر خیمے میں گئے. اب جو خیمے میں نظر دوڑائی تو بہنوں نے حلقہ ڈال لیا، تھوپیاں سر و سینہ پیٹنے لگی. علی اکبر نے دیکھا کہ جناب علی اکبر کی والدہ دو بیویوں کے شانوں پر ہاتھ رکھ کے آ رہی ہے. احترام مادر میں علی اکبر پشت فرض سے نیچے اتر آئے، آگے بڑھے، ماں کے چہرے کی طرف دیکھا، ماں نے علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا. ایک جملہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، علی اکبر نے کہا کہ اماں اگر کل روز قیامت میری دادی فاطمہ، ام لیلہ نے کہا جا علی اکبر ہم نے تمہیں اجازت دی، اپنی جدہ کو ہمارا سلام کہا. علی اکبر نے بیویوں سے رخصت لی. حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے کہ علی اکبر جب گئے تھے نا تو پشت فرس پر سوار ہو کر گئے تھے، لیکن جب واپس آئے نا گھوڑا پہلے نکل آیا، علی اکبر بعد میں نکلے. اور کہا سب سے خطرناک رخصت علی اکبر کی تھی. دو رخصتیں کربلا میں بڑی خطرناک، ایک جناب علی اکبر کی رخصت اور ایک جناب سید الشہداء کی رخصت. کہا علی اکبر اب جب گئے تھے تو سواری پر سوار ہو کر، جب واپس آئے ہیں تو سواری باہر آ گئی، علی اکبر خیمے میں ہیں. کچھ دیر کے بعد علی اکبر باہر نکلے، ایک سیاہ چادر میں مستور ہاتھ خیمے سے باہر آیا، علی اکبر کی ابا کو تھاما، علی اکبر کو واپس خیمے میں بلا لیا گیا. کہا چند مرتبہ یہ عمل دہرایا گیا، علی اکبر کبھی خیمے میں جاتے کبھی خیمے سے باہر آتے. الغرض علی اکبر پشت فرس پر سوار ہوئے، بابا کی خدمت میں حاضر ہوئے، پشت فرس سے نیچے آئے، بابا کے ہاتھوں کو چوما، علی اکبر علیہ السلام نے اجازت چاہی، پھر اپنی سواری پر سوار ہوئے، میدان کارزار کی طرف چلے. ادھر علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ادھر پیچھے سے آواز آئی محلن محلہ یا بنیا،
اب جو پلٹ کر دیکھا تو بوڑھا باپ علی اکبر کی سواری کے پیچھے آ رہا ہے۔ علی اکبر اترے، بابا کو سینے سے لگایا، بابا اجازت لے کر آیا تھا، بابا آپ نے اجازت دی تھی۔ گویا امام حسین نے فرمایا علی اکبر تیرا کوئی علی اکبر جیسا لال نہیں ہے۔ علی اکبر اجازت لے کر پھر گئے۔ اب جب جنگ کرنا شروع کی نا، علی اکبر نے رجس خوانی کے بعد تلوار چلانا شروع کی۔ اب جو تلوار چلاتے ہیں تو ہر طرف سے علمان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، ہر طرف سے لشکر بھاگتا ہے۔ میمنہ کو میسرہ پر پٹکا، میسرہ کو میمنہ پر پٹکا، علی اکبر تلوار چلاتے جا رہے ہیں، رجس خوانی کرتے جا رہے ہیں، الامان کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ پلٹ کر آئے جوان بیٹے نے بوڑھے باپ سے زندگی میں پہلی مرتبہ ایک فرمائش کی، آ کر کہا بابا یہ لوہے کی گرمی مجھے مارے ڈالتی ہے، اگر دو گھونٹ پانی کے مل جاتے تو آپ کو علی اکبر جنگ کر کے دکھاتا۔ حسین نے دہن کو دہن کے نزدیک کیا، خوش زبان کو ہونٹوں میں دیا۔ اب علی اکبر نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو پیچھے کیا، بابا بابا آپ کا گلا مجھ سے زیادہ خشک ہے، بابا آپ کا گلا مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ بس عزیزان محترم عرفا بیان کرتے ہیں علی اکبر جوان ہے، یہ سوال آپ کرنے کا موقع کیا تھا؟ علی اکبر جب میدان کی طرف جا رہے تھے عرفا نے اس کا تجزیہ کیا ہے کہ جوان فرزند نے آ کر بوڑھے باپ سے پانی کا اشارہ کیوں کیا؟ کہ علی اکبر جب میدان کی طرف جا رہے تھے نا، بوڑھا باپ پیچھے آ رہا تھا، میدان میں جانے کی اجازت تھی مگر شہادت کی اجازت نہیں ملی تھی۔ علی اکبر نے پیاس کا اظہار کیا، حسین ابن علی نے جب پیاس کو علی اکبر کی محسوس کیا، ایک مرتبہ کہا جاؤ علی اکبر جاؤ، نانا رسول اللہ کے حوض سے بابا علی تمہیں سیراب کریں۔ اب علی اکبر کو اجازت مل گئی، علی اکبر دوبارہ آئے، تلوار چلانا شروع کی، مگر پیاسے علی اکبر کب تک لڑتے؟ ایک شقی نے دور سے تیر پھینکا، وہ تیر علی اکبر کے سینے میں پیوست ہوا، علی اکبر کے خون جاری ہوا، حملے ہونا شروع ہوئے۔ علی اکبر اب فرس کے اوپر، اب اپنے گھوڑے کے گلے میں علی اکبر نے اپنی باہوں کو ڈال دیا، پیشانی سے بہنے والا خون، جو گرز لگا تھا نا، پیشانی سے بہنے والا خون گھوڑے کی آنکھوں میں گیا۔ مقتل نے لکھا ہے ذهب الفرس الى عسكر الادا فقطعوه بسيوفهم اربا اربا، علی اکبر کا گھوڑا علی اکبر کو لشکر آدھا کے درمیان لے گیا۔ ہر طرف سے تلواریں چلنا شروع ہوئی، ہر طرف سے وار ہونا شروع ہوئے۔ فقطعوه بسيوفهم اربا اربا، علی اکبر کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ ایک شقی آگے بڑھا، گرز مارا، ایک شقی آگے بڑھا، سینے پر نیزے کا وار کیا۔ خدا لعنت کرے حسین ابن نمیر پر، سینے پر نیزے کا وار کر کے برچھی کی انی کو توڑ دیا۔ اب علی اکبر پشت فرس سے زمین کی طرف چلے، صدا دیا بتا علیک منی سلام، اے بابا اکبر کا آخری سلام۔ حسین ٹھوکرے کھاتے ہوئے جوان پسر کے سرحانے پہنچے، دیکھا فرزند نے ایک ہاتھ کو سینے پر رکھا ہوا ہے، ایک ہاتھ خاک پر مل رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے سینے سے ہاتھ کو ہٹایا، زخم کو ٹٹولنا شروع کیا، برچی کی انی کو محسوس کیا۔ اب جو انی کو کھینچا، کلیجہ الجھ کر آنے لگا، اکبر نے ایک ہچکی لی، حسین کی دنیا تاریخ ہو گئی۔ مقتل نے لکھا فبکا بکا شدیدا، حسین نے شدید بکا کیا، جوان لاشا اٹھا کر خیمے کی طرف جانا چاہا، خیمے کے وسط میں لا کر لاشا رکھا۔ وہ پھوپھی جو محبت کرتی تھی آئی، ایک مرتبہ غربت حسین کو دیکھا، لاش علی اکبر کو دیکھا، خود کو لاش علی اکبر پہ گرا۔
سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔